الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إلى قوله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات بحمد تعالی سورة الکہف کی ابتدائی دو آیات، پہلے رکوع کی چند آیات اور سورة کہف کے آخری رکوع کی چند آیات پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ آج ان آیات مبارکہ کے حوالے سے آج کی اس تقریر کا یا اس گفتگو کا موضوع ہے فتنہ دجال اور اس کے خاص طور پر اثرات، تہذیب کے جو اثرات اس وقت ہماری تہذیب پر مترتب ہو رہے ہیں اس دجالی فتنے کے، انشاءاللہ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کو پسندیدہ قرار دیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی رہا کہ یہ عظیم سورت سورۃ الکہف اس کی تلاوت فرماتے تھے. مزید یہ کہ آپ نے ریکمینڈ بھی فرمائی کہ جو لوگ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے خاص طور پر جمعے کے دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. اور خاص طور پر اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، لہذا انہیں ابتدائی اور آخری دس آیات میں سے دو دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سب سے پہلے ہم اس لفظ فتنہ دجال کو سمجھیں گے، دجل کسے کہتے ہیں، فتنہ کسے کہتے ہیں، پھر آج کے دور میں خاص طور پر یہ جو تہذیب ہے دجالی تہذیب، اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ خاص طور پر مسلمان معاشرے میں کس طرح سے یہ تہذیب، یہ دجالیت جو ہے وہ پینیٹریٹ کر رہی ہے. سب سے پہلے اس لفظ فتنہ کو سمجھیے. قرآن حکیم میں یہ لفظ فتنہ استعمال ہوا، لیکن فتنہ آزمائش یا ذریعہ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ تغابن میں ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہیں. فتنے سے مراد ہر وہ شے جو انسان کو آزمائش میں ڈالے، ہر وہ شے جو انسان کو اس کا مقصد تخلیق بھلا دے، ہر وہ شے جو بندے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ پیدا کرے، ہر وہ شے جو انسان کو دنیا پرستی کی طرف لے کر جائے، مادہ پرستی کی طرف لے کے جائے، وہ فتنہ ہے. وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح اور دیگر جو خواہشات اللہ پاک نے رکھی ہیں، یہ سب کے سب آزمائش کے لیے، فتنہ جس کو کہا گیا قرآن حکیم میں. اسی طرح دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال عربی زبان میں بنا ہے دجل سے، اور دجل کے بنیادی معنی ہوتے ہیں دھوکا. لہذا دجال فعال کے وزن پر بہت بڑا دھوکے باز. دجال عربی زبان میں ایک ایسے شخص کو کہا جائے گا یا کہا جاتا ہے کہ جو بہت بڑا دھوکے باز ہو، ڈیسیو کرنے والا ہو، دھوکہ دینے والا ہو. لہذا احادیث میں یہ بھی رہنمائی آتی ہے کہ ایک شخص آئے گا قرب قیامت، جو یہودیوں میں سے ہوگا، اس کی علامات، اس کی سمٹم، اس کی خصوصیات اللہ کے رسول نے ساری تفصیل سے بیان فرمائی. لہذا وہ شخص، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی تفصیلات بھی علماء نے بیان کی ہیں. لیکن بہرحال وہ شخص جب آئے گا تو آئے گا، اور ان قریب وہ اب شاید ظاہری ہونے والا ہو، واللہ عالم. لیکن یہ تہذیب، یہ دجالی تہذیب، یہ ایک یخرقی تحریب، اس تہذیب اس وقت پوری طرح سے ہم پر چھا چکی ہے. لہذا اس کا جو علامات ہیں، ان میں پہلی علامت کیا ہے کہ دنیا پرستی عام ہو جائے گی، مال کی محبت، دنیا پرستی عام ہو جائے گی. اور دنیا پرستی نشانی ہے، علامت ہے نفاق کی، منافقت. یہ جو ہے دل کے اندر مال کی محبت پیدا ہو جانا، یہ منافقت کی علامت ہے. لہذا دجالی تہذیب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا، موت کو بھول جائے گا، اور اس کی تمام تر توجہات، اس کی محنتیں، اس کی کوششیں، اس کی ایفرٹس اسی دنیا کی زندگی میں گم ہو جائیں گی. تو دجالیت کیا ہوئی؟ ہر وہ شے، ہر وہ تہذیب، ہر وہ نظام جو انسان کو اللہ کی طرف سے غافل کر دے اور دنیا پرستی کی طرف لے کے جائے، وہ دجالیت ہے. لہذا آج اپنی تہذیب کا اگر آپ جائزہ لیں، چاروں طرف ہمیں دجالی فتنہ نظر آئے گا. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اگر ممکن ہو تو ضرور فتنہ دجال کے نام سے ان کا جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ موجود ہے. سورہ کہف کی تفسیر میں الحمدللہ بہت تفصیل سے دجالی فتنے کی وضاحت کی ہے. محترم ڈاکٹر صاحب نے 1967 میں ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا موضوع ہے اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، دی رینائسنس آف اسلام، دا ریئل ٹاسک اہیڈ، یعنی اسلام دوبارہ سے غالب ہوگا انشاءاللہ العزیز، دوبارہ سے نشأت ثانیہ ہوگی اس کی، لیکن کرنے کا کام کیا ہے. اس میں ریکمینڈیشن کی ہے محترم ڈاکٹر صاحب نے کرنے کے کام کیا ہے، لیکن اس میں ایک بڑی زبردست بحث ہے، اس حوالے سے اگر آپ سمجھے تو انشاءاللہ یہ فتنہ دجال اور واضح ہوگا. محترم ڈاکٹر صاحب نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ سیولائزیشن جو ہے، یہ اس وقت جو ہمارے سروں پر سوار ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، بیماری کیا ہے، کاز کیا ہے اصل میں دجالیت کی. اچھا طبیب، اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے وجہ تلاش کرتا ہے کہ اس بیماری کی، اس بخار کی، اس مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. لہذا وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ شفٹ آف انفیسس ہوا ہے، توجہات کا جو ارتکاز ہے وہ بدل گیا. پہلے مسلمان تھے الحمدللہ، اللہ پر، اللہ کے ماننے والے، مسبب الاسباب پر توجہ ہوتی تھی، اسباب پہ توجہ نہیں تھی، جمع تو کرتے تھے، بھروسہ نہیں ہوتا تھا. اب کیا صورتحال بنی اس تہذیب نے؟ اس تہذیب نے شفٹ آف انفیسس یہ کیا کہ مسبب الاسباب پر نگاہ نہیں رہی، کیونکہ سائنس کے غلبے کی وجہ سے، سائنٹیفک ریسرچ کی وجہ سے انسان اتنا زیادہ متاثر ہوا سائنس سے کہ جو چیز سائنس جن چیزوں کو ثابت کر سکتی ہو بس اس کو مانا جائے گا. لہذا خدا کے تصور کو سائنس ثابت نہیں کر سکتی. ہم ان آنکھوں سے، ان احساسات جو ہمارے پاس ہیں، ان کے ذریعے ہم نہ خدا کو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. لہذا خدا خارج از بحث، خدا کہاں ہے، کیسا ہے، کس نے یہ کائنات پیدا کی ہوگی، اس وقت جو چیز موجود ہے وہ فزیکلی جو چیز موجود ہے وہ یونیورس ہے، یہ کائنات ہے. لہذا ہوا کیا، خدا کو خارج از بحث قرار دے کر کائنات پر غور و فکر. اب اس بات کو سمجھیے، بڑی اہم بات ہے. جب آپ کے توجہات کا ارتکاز خدا کے بجائے، خالق کے بجائے، کریئٹر کے بجائے اس کائنات پر ہو جائے تو ظاہر بات ہے نتائج تو نکلیں گے. آپ نے مائکروسکوپ بنایا تو مائکروسکوپک دنیا ہے پوری، ہوئے پوری ایک دنیا ہے، اس کی بنیاد پر بے شمار علوم ہے، ایمبریولوجی پوری اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، بایولوجی، زولوجی اور نہ جانے کون کون سی لوجیز ہیں جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں. اور یہ مائکروسکوپک ورلڈ ہے پورا کا پورا جو آپ نے بنایا، جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، مائکروسکوپ بنائی آپ نے، وہاں پر ریسرچ شروع کر دی. اسی طرح ٹیلیسکوپ، بہت دور دراز تک دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ بنائی. تو ہمیں یہ کائنات تو نظر آ رہی ہے، چاند، سورج، ستارے اور نہ جانے کیا کا سن فیملی، لیکن نظر کیا نہیں آ رہا، جو اصل حقیقت ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کائنات کا پیدا کرنے والا خالق نظر نہیں آ رہا. یہ ہے دجالیت، یہ ہے اصل میں دجل، یہ ہے دھوکہ. لہذا انسان نے جب اپنی محنت، اپنی کاوشیں، اپنی ایفرٹس کو، صلاحیتوں کو لگایا دنیا میں مادے پر، مٹیریل پر، تو یقینی طور پر اس نے ترقی کی. اور ترقی کا حال آج کیا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کی تسخیر پر انسان اس حد تک پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. سائنٹیفک ریسرچ، میڈیکل ریسرچ پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں. میرے پاس کسی نے ایک میل بھیجی، وہ دل کی ٹرانسپلانٹیشن تھی، یعنی اندر سے دل کو چیر کے، دل کو، ہمارے ہارٹ کو چیر کے اس کے اندر ٹرانسپلانٹ کی ہوئی تھی. پوری مووی موجود ہے، آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں. ایک شخص کو چیرا گیا، اس کا دل نکالا گیا، دل کو چیر کے اندر جو گڑبڑ ہوئی ہوئی تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کر کے واپس فٹ کر دیا. یہی دجالیت کی ساری جو ہے نشانیاں احادیث مبارکہ میں آئیں. تو بہرحال سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، اس میں جب ہم نے ترقی کی تو ساری کی ساری توجہات، کیونکہ کائنات پر فوکس ہے، مسبب الاسباب سے نگاہ ہٹ گئی، تو بہرحال ترقی تو نظر آ رہی ہے. آدم کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آدم کی یہ جو اس کی ضروریت ہے. لیکن جو توجہ، جو محبت، جو تعلق رب سبحانہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں. مزید کیا ہوا اس سائنس کی ترقی میں، کیونکہ آپ روح کو واضح نہیں کر سکتے. روح کیا ہے؟ اس کی کوئی فزیکل چیز آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ دکھا سکتے، نہ سائنس کے تجربات سے، ایکسپیرینس سے، مشاہدات سے آپ روح کو ثابت کر سکتے ہیں. ہاں جسم موجود ہے، فزیکلی ہر چیز موجود ہے، لہذا پوری فیزیولوجی، ایمبریولوجی، زولوجی اس پر ریسرچ کر کے جسم سے متعلق کیا کچھ انسان نے تیار کیا، کیسی کیسی دوائیں تیار کر لی، پہلے کیسے کیسے بیماریاں تیار کی اپنے ہاتھوں سے، یہ بیماریاں بھی انہیں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور بالآخر ان کا علاج تیار کیا. اتنا مہنگا علاج اگر ہو رہا ہے تو اس میڈیکل کی پوری صنعت سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ جو اس سے متعلق لوگ ہیں پہلے بیماریاں کریٹ کرتے ہیں جان بوجھ کے، اور تھرڈ ورلڈ میں بھجواتے ہیں، اس کے ریئیکشن چیک کرتے ہیں. جیسے آپ کوئی نئی چیز بناتے ہیں دوائی میں، تو چوہا بلی پر پہلے وہ استعمال کی جاتی ہے، وہاں وہ ہم پر استعمال کرتے ہیں. تھرڈ ورلڈ میں انسان تھوڑی رہتے ہیں، جینٹائل رہتے ہیں، گویمز ہیں. لہٰذا یہ بیماریاں ان میں عام کرو اور بلا کر انہیں کی پروڈکٹ ہیں جو کہ بک رہی ہوتی ہیں، سارا فائدہ سرمایہ دار کو مل رہا ہے. بہرحال عرض یہ کیا گیا کہ شفٹ آف ایمفیسس میں روح کے بجائے جسم پر، مادے میں جسم پر سارا کا سارا فوکس ہوا. اور بدترین نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ کہ آخرت کی زندگی سے جو محبت اور تعلق اور نتیجہ سے زندگی، وہ جو کردار اور اخلاق پر اثر انداز ہونے والی ہے، اس پر کی طرف توجہ ہی نہیں. ساری کی ساری توجہات دنیا کی طرف، دنیا پرستی، دنیا کی زندگی اصل ہے. لہذا تین کے مقابلے میں تین، خدا کے مقابلے میں کائنات، روح کے مقابلے میں جسم، اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، یہ ہے مادہ پرستی، یہ ہے فتنہ دجال. اب آئیے ذرا ان تینوں پر ہی فوکس کر لیجئے، کائنات، جسم اور دنیا کی زندگی. جب اگر یہی اصل ہے اور 50-60-70 سال کی زندگی ہے اگر، تو پھر تو یہ تو بڑی اہم ہے. لہذا دنیا بھر کی لگژری، آسائشیں اس جسم کو آرام اور آسائش پہنچانے کے لیے ساری کی ساری محنتیں لگ گئیں. لہذا دیکھ لیجیے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے آج آپ ون ٹچ پہ حاصل کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. ایک زمانہ یا کچھ علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں گرمی بھی ہے، جہاں سردی بھی ہے، جہاں سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں موسم سے اور بنیادی ضروریات ان کو نہیں ملی ہوئی، لیکن اس سائنس کی ترقی نے اور ترقی یافتہ ممالک جن کو کہا جاتا ہے وہاں پر گرمی سردی کوئی ایشو نہیں، کوئی ٹرانسپورٹ کا کوئی ایشو نہیں، لگژریز آپ دیکھ لیجئے، امریکہ جب ہم جاتے ہیں، کینیڈا، امریکہ، یورپ یا اور انگلینڈ، اور اب تو دبئی بھی چلے جائیں تو یہی امپریشن لے کر آئیں گے، دبئی اگر آپ نے نام سنا ہو اور وہاں گئے ہو تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی، ان لگژریز کا ڈھیر جو کہ لگا دیا گیا، آسائشوں کا، لگژریز کا، اور اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، عیاشیوں کا، عیاشیوں کے جو اڈے بنائے ہیں، انسان حیران رہ جائے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کیسی عمارتیں بنا رہے ہیں، کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ صحابہ کرام جب شام پہنچے اور وہ علاقے فتح کیے اور ان کے محل دیکھے، حیران رہ گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اتنے عالی شان، اتنے مضبوط محل بنائے، جیسے انہوں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ان کی تربیت ہوئی ہوئی تھی کہ دنیا کے اندر روزہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، جب محل دیکھے گا انسان تو پریشان ہوگا۔ بہرحال دنیا پرستی کے حوالے سے جب انسان وہاں جاتا ہے تو بڑا متاثر ہو کر آتا ہے، ان کی روڈیں ایسی، ان کی بلڈنگیں ایسی، ان کا ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن میرے بھائی، آج کے دور میں مفکر اسلام علامہ محمد اقبال بھی گئے یورپ، جرمنی بھی گئے، فلسفہ پڑھ کر آئے، لیکن ان کو ان چیزوں نے متاثر نہیں کیا۔ شدید تنقید کرتا ہے اقبال ان تمام، ان سولائزیشن پر، ان کی دنیا پرستی پر، ان کا دنیا کی حوث کے اعتبار سے جو بھی انہوں نے نظام بنایا۔ لہذا دو اشعار سناتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی کتنی شدید تنقید ہے جو اقبال نے کی۔ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ آج ناپائیداری دیکھ لیجئے، کوئی فیملی سسٹم باقی بچا؟ ٹیکنالوجی سے گھر میں ہر سہولت تو لے آئے، لیکن وہ محبت کرنے والی بیوی نہیں ہے، وہ سکون پہنچانے والے بچے نہیں ہیں، وہ ماں باپ اور اولاد کا جو روحانی تعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، یہ بے حیائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ فیملی سسٹم برباد ہو گیا، اکنامک سسٹم میں سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے بے حسی، جانوروں کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے کہ لگژریز تو بہت ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں، رات کو نیند نہیں آتی، ٹرینکولائزر کھانی پڑتی ہے، بیوی پر اعتماد نہیں، بچوں پر اعتماد نہیں۔ یہ جو فیملی سسٹم جو اس دنیا کی سب سے خوبصورت ترین ایک نظام ہے جو اللہ پاک نے دیا، وہ وہاں ختم ہو چکا ہے۔ مزید اقبال نے کہا، نظر کو کھیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنجائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اور یہ جھوٹے نہ دے، ظاہر بات ہے یہ دنیا پرستی کے حوالے سے۔ بہرحال نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا پرستی میں انسان اس حد تک آگے بڑھ چکا کہ خدا کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، اپنی روح کو بھول گیا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا، اپنی خودی سے بلا دیا۔ اولئک ہم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اقبال سے پوچھا تھا کسی نے کہ یہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی کہاں سے ڈرائیو کیا ہے، کہاں سے یہ آپ نے سیکھا سمجھا؟ آپ نے اسی آیت مبارکہ، سورہ حشر کی آیت مبارکہ اس کا ریفرنس دیا، اس آیت سے میں نے یہ فلسفہ خود ہی اپنا جو ہے وہ ڈرائیو کیا۔ بہرحال دجالیت آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ اور دجالی تہذیب کا سمٹم، علامت، مادہ پرستی، مال سے محبت، اسباب پر بھروسہ، وہ محبت اور بھروسہ جو رب کائنات پر ہونا چاہیے، رب کائنات سے ہونا چاہیے، وہ سارا کا سارا مادے پر آ گیا۔ یہ ہے سائنس کا سارا، میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا۔ اب آئیے اس کی ذرا کچھ علامات اور ان کے جو ہتھیار ہیں، اس مادہ پرستی کی تہذیب کے جو ہتھیار خاص طور پر مسلمانوں پر آئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، روح کے وجود کو مانتے ہیں، لیکن لگتا یہ کہ صرف مانتے ہی ہیں بس، اس کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اور آج انسان کو جتنی تیزی کے ساتھ یہ مادہ پرستی کی تہذیب، سولائزیشن پوری کی پوری اپنے آغوش میں لے چکی، لے چکی، لے رہی نہیں ہے، لے چکی. اس کی سمٹمز، اس کی علامات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تین ایس کے ذریعے انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے. سب سے پہلا ایس یہ اسکرین جو ہے، اسکرین چاہے وہ 70 inch کی ہو یا 7 inch کی ہو، 8 inch کی اسکرین والا موبائل تو ہمارے سینے کے ساتھ لگا ہوا یا نہیں؟ اور بہت محبت ہے ہمیں اس سے، کیونکہ ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں اس موبائل کے ذریعے، چاہے وہ بزنس کے ہوں یا سوشل ہوں یا اور دیگر تعلقات. اس کو سینے سے لگا کر رکھنا فرض ہے، فرض. اس کے بغیر نیند نہیں آئے گی. اسی میں الارم لگاتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے والے بھی. لیکن الارم کیسا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز میں بیدار ہونے کے لیے بجتا کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے؟ گانے یا میوزک. بہت کم ہیں جو اذان کی آواز لگا لیتے ہیں یا بہت دیگر آوازیں. اکثر و بیشتر میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں جو ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں لگے ہوئے ہیں. اور فجر کی اذان نماز کے لیے بھی ہمیں گانے سے اٹھایا جاتا ہے. آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا یہ تہذیب کہاں تک گھسی ہوئی ہے. پھر اسکرین ہی پہ وہ سب کچھ ان کے وہ پروڈکٹ آ رہی ہیں جو بیچنا چاہ رہے ہیں کچھ اور. پوری کی پوری سولاشن، تھاٹس، خیالات. ہم مجبور ہیں نا اپنے گھروں میں کیبل لگانے پر. ذرا تنہائی میں سوچئے گا میری بات کو، کیا واقعتا ہم مجبور بھی ہیں؟ کیا کیبل کے بغیر، انٹرنیٹ کے بغیر، موبائل کے بغیر، بڑی اسکرین کے بغیر ہم گھر میں سروائیو نہیں کر سکتے؟ کیا کھانا ہضم نہیں ہوگا؟ کیا ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم عبادات میں رکاوٹ بنتی ہے؟ کون سی شے ہے جو ہم اس اسکرین کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، انسپائریشن لیتے ہیں، جس سے ہماری زندگی بغیر ان چیزوں کے زندگی متاثر ہو جائے؟ آپ تجزیہ کر لیجئے، ایک بھی شے ایسی نہیں کہ جو اس اسکرین کے بغیر ہمیں ایک پاکیزہ اور اچھی زندگی گزارنے میں رکاوٹ فراہم کر رہی ہے. اس کے برعکس جن گھروں میں اسکرین موجود ہے، ذرا میری بات کو غور سے سنیے، تنہائی میں توجہ سے بات سنیے گا. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو مجبور کیا گیا ہو کہ اپنے گھروں میں ہم کیبل لے کر آئیں؟ اور کیبل کی نشریات کا تجزیہ کیجئے گا تنہائی میں. کسی مولوی کی بات کو نہ سمجھے کہ مولوی صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں چلی گئی، یہ تھرڈ ورلڈ کے لوگ، دنیا آسمانوں پر ہے اور یہ کیبل کی مخالفت کر رہے ہیں. میرے بھائی، یہ مخالفت پورے شعور کے ساتھ کی جا رہی ہے، کیونکہ دجالی فتنے کا اثر ہتھیار ہم نے اپنے گھروں میں کیبل کے ذریعے اپنی نوجوان نسل تک خود پہنچایا ہوا ہے. خود ہم ذمہ دار ہیں اس کے. اب اگر ہمارا بچہ چھوٹا بھیم سے متاثر ہوتا ہے، چھوٹا بھیم لڈو کھاتا ہے، یہ پوری کی پوری تہذیب ہے، ہندوستان کی تہذیب، مذہبی تہذیب، ان کا ایک کریکٹر ہے، اوتار کا کانسیپٹ ہے جو ہمارے نوجوانوں میں پینیٹریٹ کر چکے. وہ محمد بن قاسم کو نہیں جانتا، وہ طارق بن زیاد کو نہیں جانتا. کون لوگ تھے یہ؟ کہاں سے آئے تھے؟ کیوں آئے تھے؟ کیا کیا انہوں نے کیا ہوگا؟ چھوٹا بھیم، مسٹر بھیم، بینٹن، یہ کریکٹر ہیں جو اس وقت ہمارے نوجوانوں، نئی نسل کے اندر پینیٹریٹ کیے جا رہے ہیں. گھڑی کون سی پہنتا ہمارا بچہ؟ یا اور ٹی شرٹ چاہیے تو سپورٹس، سیکنڈ ایس سپورٹس کے تھرو یہ سولاشن ہمارے گھروں میں آ رہی ہے. دنیا کا اہم ترین کام ہو گیا، پاکستان کی تاریخ کا کامیاب ترین کیپٹن آپ کا مصباح الحق، 15 ٹیسٹ میچوں میں اس نے کپتانی کر کے پاکستان کو میچ جتا دیا. یہ تو دنیا کا اہم ترین خبر تھی جو آج جنگ کی مین ہیڈنگ ہے. آپ کی اہم ترین دوسری خبر، پاکستانی خواتین یا دنیا کی خواتین اب فٹ بال کھیلنے لگی ہیں. فٹ بال مردوں سے نہیں کھیلی جا رہی ہمارے، ہماری خواتین کھیل رہی ہیں. اور وہ ٹی وی پر، اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے کہ عورتیں فٹ بال کیسے کھیلتی ہیں. مجھے نہیں پتا کون سا گیم ہے یہ، کون سا چل رہا ہے. آج جنگ اخبار میں عورتوں کو فٹ بال کھیلتے ہوئے تصویر دیکھی، جس میں ایک خاتون بے ہوش اڑی پڑی ہے اور نیچے لکھا ہوا افغانستان اور پتہ نہیں کون سا ملک ہے، اس کے درمیان میچ کے دوران خاتون جو ہے بے ہوش ہو کر گری. تو انا للہ ہی پڑا کہ ہمارے مردوں کو تو فٹ بال کھیلنا آئی نہیں. شاید ہماری پاکستانی ٹیم فٹ بال کی ورلڈ چیمپئن بن جائے، شاید. یہ ہے اہم ترین کام اس وقت جو دنیا میں ہو رہے ہیں. میچ کی کورنگ، چاہے وہ ٹیسٹ میچ ہو یا ٹی ٹوینٹی ہو یا ورلڈ کپ، ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ آپ کے ملک میں اس وقت دکھایا جا رہا تھا جب آپ کا ایک اہم مہینہ چل رہا تھا, اہم راتیں چل رہی تھیں. کون سی؟ رمضان المبارک کی اہم راتوں میں میچز آ رہے تھے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں بڑے بڑے ہالوں میں اور اسکولوں میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بڑی اسکرین پر بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہیں. وہ میچ دیکھنے تو آئے ہوں گے وہاں, اور دوسرا کام تو کرتے ہی نہیں ہے. اہم کام سیمی فائنل اور فائنل دکھایا جا رہا ہے. یہ ہے اس وقت ایس فار اسکرین, ایس فار اسپورٹس. اور اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں, بہرحال اس جمعے کے تقدس کے حوالے سے بہرحال ایک نازک مسئلہ ہے, لیکن بیان کرنا بہت ضروری ہے. شیطان مردود کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء, یہ شیطان تمہیں برے کاموں کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. ہر جمعے میں آپ وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سورہ نحل کی آیت آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں. پتہ نہیں کتنے آپ میں سے ایسے ہوں گے جو اس آیت کا ترجمہ بھی جانتے ہوں. بہت سارے تو سنی ہیں نا, کٹر سنی, بالکل غور سے سنتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب بول کیا رہے ہیں. وہ آیت مبارکہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور خلافت سے آج تک ہر جمعے میں سنائی جاتی ہے. آپ میں سے بھی تو 20-25-40 سال سے جمعہ سن رہے ہوں گے نا لوگ, کتنے ہیں جو اس آیت کا ترجمہ جانتے ہیں؟ کیا بات بیان ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اس آیت مبارکہ میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, تین جو باتیں بیان ہوئی. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, میں ریفرنس لیے دے رہا تھا, یہ طنز نہیں کیا میں نے, حقیقت بیان کی ہے. ریفرنس لیے دے رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حیائی اور پھانسی سے روکتا ہے, اور شیطان انما یامرکم بالسوء والفحشاء, ہر گناہ کا کام, سو ہر برائی کو کہتے ہیں. لیکن قرآن حکیم بے حیائی فحاشی کو الگ سے نمایاں کرتا ہے, کیونکہ آج کے دور میں شیطان کا سب سے خطرناک ترین زہر, یہ میٹھا زہر, یہ بے حیائی اور فحاشی کی ترویج ہے. لہذا تیسرے ایس سے آتا ہے سیکچول ایجوکیشن. چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی جنسی تعلیمات سکھائی جا رہی ہیں. یو این او کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ریکمینڈیڈ آپ کے سلیبس میں موجود ہیں. آپ کے بچے اور بچی بہت چھوٹی عمر سے ان باتوں کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں ذہنی طور پر, اور ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم کیمبرج کے اسٹوڈنٹ ہیں, کیمبرج ایجوکیشن ہم پڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے. جنسی بے راوی, یہ ہے تیسرا ہتھیار شیطان کا, اور سب سے زیادہ مضبوط ترین, سب سے زیادہ میٹھا زہر. زہر تو زہر ہے, چاہے میٹھا ہو یا کڑوا, لیکن میٹھی چیز بہرحال اچھی لگتی ہے نا, پسند آتی ہے. لہذا وہ میٹھا زہر جس طرح سے پینیٹریٹ کیا گیا, یہ ہے وہ تیسرا ایس. ایس فار سین, ایس فار سپورٹ, ایس فار سیکس, جس کے ذریعے آج اس انسانیت کو جانور بنایا جا رہا ہے. فرق کیا ہے انسان میں اور جانور میں؟ حیا کا فرق. حیا, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر تمہارے اندر حیا نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو. بے شرم اور بے حیا اگر انسان ہو جائے تو پھر جو تمہاری مرضی آئے کرو. لہذا آج کے معاشرے میں یہ سلوگن میں آپ کو بتاتا ہوں, بہرحال کچھ لوگ بڑے حیران ہو کے کہتے ہیں, یہ تنقید آپ کرتے ہیں. آپ ذرا غور تو کیجئے, کوکا کولا والے ملٹی نیشنل یہودیوں کی کمپنی میسج کیا دیتی ہے؟ کھالے پینے جی لے, دنیا ہے دل والوں کی, تم ہی تو ہو, سب کہہ دو. یہ سب کیا ہے؟ ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے نا. ایک دن میں 10 مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا بچہ 10 مرتبہ وہ ایڈورٹائز دیکھتا ہے, وہ ہمارے میموری کا حصہ بن جاتی ہے. وہ شے پینیٹریٹ کر گئی وہ افکار, وہ تھاٹس ہمارے اندر. اور یہ ہے اس وقت مضبوط ترین ہتھیار جو ہم اپنے گھروں میں لے کر آئے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو شکار کرنے کے لیے. وہ زہر ہم خود لائے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے. یہ ہے اصل میں دجالی کتنا اور دجالیت کے اعتبار سے سارے معاملات. اللہ سے دعا کر لیجیے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس مسیح الدجال کی شرارتوں سے، اس کے فتنے سے، اور اس کے میں نے آپ کے سامنے علامات بیان کی ہیں. آئیے ذرا قرآن یقین کی طرف متوجہ ہوں. رب کائنات اس کائنات اس دنیا کی حقیقت بیان فرماتا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. یہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات میں سے آیت نمبر 8 اور 9 ہیں جو میں آپ کے سامنے تلاوت، 7 اور 8 ہیں جو تلاوت کر رہا ہوں، اور شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہ 10 آیات ابتدائی اور 10 آیات اختتامی خاص طور پر یاد کرنے کا حکم دیا نبی کریم نے، اور جمعے کے دن خاص طور پر اس کی تلاوت کرنے والے فتنے دجال سے محفوظ رہیں گے. لہذا دجالی فتنے کی حقیقت اللہ پاک فرماتا ہے، انا جاننا میں علی الارض زینت اللہ، یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ بھی بنایا ہے زمین پر اس کی زینت کے لیے، اس کو مزین کرنے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے. اور جب اٹریکشن پیدا کر دی، اب فرمایا لی نبلوہم، اور اس دنیا کو ہم نے مزین کیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں، تاکہ ہم انہیں جانچیں، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، تاکہ ہم انہیں پرچیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. شاید آج سے 100 سال پہلے یہ امتحان اتنا سخت نہ ہو جتنا سخت آج کے دور میں نوجوانوں کے لیے ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، ڈرتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں، آج کا نوجوان اگر اس فتنے سے بچ جائے اور اللہ کی راہ پر آ جائے، وہ اس دور کا ولی ہے. ولی اللہ کیسے ہوتے تھے؟ اولی اللہ کی کیا صفات ہوتی ہے؟ اس کو ڈال دیا سمندر میں اور کہا گیا تمہارے کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے. یہ فتنوں میں ڈال کر ہم نے اپنی اس نوجوان تہذیب کو، یا نوجوان نسل کو، کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ. تو آج کا نوجوان اگر پاکیزہ ماحول میں ہے، اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہا ہے، ماں باپ کی تربیت ہے، اساتذہ کی تربیت ہے، اور وہ گناہوں سے، بے حیائی سے، بیر عربی سے بچا ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بیر عربی سے، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک خود فرماتا ہے، ہم نے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں اس کو مزین کرنے کے لیے تاکہ ہم انہیں جانچیں، تاکہ ہم انہیں پرکھیں کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ان قریب ہم اسے بنانے والے ہیں، جو کچھ بھی زمین میں، یہ بڑی عالیشان محل بنائے تم نے، یہ کوٹیاں، یہ محل، یہ برج الخلیل جس کو دیکھ کر آج یورپ سے لوگ آتے ہیں ٹکٹ لے کر اس کو دیکھنے کے لیے، کس نے بنایا؟ ہمارے بھائیوں نے، ہمارے عربوں نے، ہمارے لوگوں نے. یہ دنیا پرستی کا بہت بڑا اڈا ہے ابوظہبی، اور یہ دبئی، ساری باتیں اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم ان قریب بنانے والے ہیں اس کو، جو کچھ بھی اس پر ہے چٹیل میدان بنا دیں گے. ایک سور کی آواز سے زلزلہ آئے گا، زمین تھرتھرائے گی، سب ختم. کتنی محنتیں انسان نے کی اس دنیا کے لیے. لہذا یہ ہے دنیا پرستی اور اس کی مذمت پر قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت. وقت ختم ہو گیا، لیکن اگلا حصہ انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو اگلے جمعے کو بیان کروں گا. صرف تجمہ عرض کر رہا ہوں، قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، اے نبی ان سے پوچھئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا کون ہے؟ ایک شخص محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کھپا رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن نتیجہ سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا. قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحیح و جہاد، محنت، ایفرٹ، کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی. صبح سے شام 16 سے 18 گھنٹے دنیا کمانے کے لیے، بینک بیلنس، کاروبار، بچوں کے لیے ٹائم نہیں، الذين ضلوا سعيهم في الحیات الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں, پچھلے سال ہمارے پاس اتنی دولت تھی آج اتنی ہے, پہلے اتنی فیکٹریاں تھی اب اتنی ہے, پہلے اتنے بنگلے تھے آج اتنے ہیں, سمجھتے ہی ہیں کہ بہت بہتر جا رہے ہیں, لیکن نتیجہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائی فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اس آیت پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو کی جائے گی کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا کی حقیقت کیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ پاک نے ہمارا تذکرہ کیا ہو اور ہم سمجھ رہے ہو کہ وہ کافر وہ یہودی ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اصل میں تو یہ ہماری حقیقت ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہو. اس موضوع پہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.